पाला। उन्होंने कहा किसने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अबशरतुमूनी, क्या आप मुझे बशारत देते हैं, अला अम्मसनी अल-किबर, कि इसके बावजूद के मेरे ऊपर तो इतना बुढ़ापा आ गया है, आप मुझे ये खुशखबरी दे रहे हैं। कभी मैं तो बशीर हूँ, तो किस बात की आप मुझे खुशखबरी दे रहे हैं। मैंने हैरानगी में ऐसा बोला, क्योंकि पैगंबर भी इंसान है ना, तो जाहिर है एकदम इंसान सोचता है कि अब मेरे कैसा बच्चा पैदा होगा, मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, सारी जिंदगी तो मेरी औलाद नहीं हुई। तो अब खुशी के अंदर एक बात कर रहे हैं। अब ये भी कोई तकवा के खिलाफ नहीं है कि खुशी में खुश हो जाएं या गम में गमगीन हो जाएं, ये कोई तकवा के खिलाफ नहीं है। हाँ, मगर देखिए लिमिट्स हर चीज की है, लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। तो हैरत की बात पे हैरत कर रहे हैं, ये नेचुरल बात है। याद रखिए, अल्लाह वाले ना तकल्लुफ करने वाले नहीं होते कि एक अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया हो और उस खौल के अंदर रहते हो, फिर वो कोई खौल जाके घर पे उतार दे, फिर लोगों के सामने फिर खौल चढ़ा के बैठ जाए। तो ये ऐसे ही है जैसे इंसान खुशी की बात पे कहता है ना, एक दफा कहता है कैसे हो सकता है ये होगा, मतलब इस तरह वो खुशी करे। बस किस बात की तुम मुझे, यानी आप दोबारा तभी मत बशीरूनी में क्या आप दोबारा सुनना चाहते हैं जो खुशी की बात होती है। इंसान कहता ना वाकई, अच्छा वाकई ऐसा होगा। ये नहीं कि मतलब वो डाउट कर रहा, मगर अल्लाह की कुदरत पे कोई डाउट नहीं है उनको, और एक इंसान की नेचुरल मुंह से निकलता है। कालूरों ने कहा बशरना कबिल हक, हम तो आपको हक के साथ खुशखबरी दे रहे, हक की खुशखबरी नहीं, बिल्कुल यकीनी बात है ये ऐसा ही होगा, अल्लाह का वादा तो हक है। फला तक मिन अल पानी तीन, आप मायूस न होने वालों में से ना होंगे, मतलब इस बात पे ना मायूस होंगे भाई आप इतने बूढ़े हो गए कैसे होगा। तो आगे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, फला ने कहा वमन यकनतु मिन रहमति रब्बिही। देखिए ये है अभी मान की बात है कि जो दिल के अंदर कि वो मेरी बात ये थोड़ी कि मैं अल्लाह से मायूस हूँ, कौन मायूस हो सकता है रब की रहमत से, सिवाय उनके जो गुमराह है, रब की रहमत से तो और कोई मायूस ही नहीं हो सकता, गुमराह ही मायूस हो सकता है। ये क्या बात हुई कि गुमराह ही मायूस हो सकता है। हम पहले हमने पढ़ा था सूरह यूसुफ में कि अल्लाह की रहमत से कोई मायूस नहीं होता सिवाय काफिर के, अब हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से कौन मायूस हो सकता है सिवाय गुमराह के। तो ये क्या बात है, असल में बात ये है कि इंसान जब अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होता है तो वो क्यों मायूस होता है सोचे, उसका नंबर वन रीजन है कि या तो उसको लगता है कि अल्लाह ताला के पास पावर नहीं है, नऊज़ु बिल्ला, वो ये समझता है कि उसके पास कुदरत नहीं है, तभी वो मायूस हो जाता है ना कि हाँ देखो वो कैसे मेरा काम करेगा, उसके पास ताकत नहीं, या वो ये समझता है कि अल्लाह को पता ही नहीं कि मेरी क्या जरूरत है, इसलिए वो मायूस होता है। बाज़ लोगों को देखा आपने, कहते उसको क्या पता ऊपर बैठे हुए कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, अस्तग़फिरुल्लाह, ये कलमा कुफर है, उसको पता है, वो अलीम है, वो एक एक जज्बे एक एक बात को आपकी जानता है। तो वो मायूस हो जाता है जो समझता है कि उसको पता ही नहीं है मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मुझे क्या जरूरत है और मेरी कितनी ये चाहत है, उसको क्या पता। या वो मायूस हो सकता है जो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को बख़ील समझता है, कि वो समझता है कि वो तो देगा ही नहीं, वो उसकी अता से मायूस हो जाता है। तो अल्लाह ताला की अता से वो ही इंसान मायूस होता है जिसकी अल्लाह जिसको अल्लाह ताला के आलिम अलीम कदीर फयाज होने पे ईमान ना हो, और जाहिर है ये अल्लाह की सिफात है, इन पे ईमान ना होना गुमराही है, गुमराह इंसान ही जो होगा वो इन सिफात पे ईमान नहीं रखता होगा। तो यहाँ पे अच्छा एक इमाम इब्ने हजर कहते हैं कि अल्लाह के साथ बुरा गुमान रखना ना ये भी कुनूत का सबब बनता है, इसकी वजह से भी मायूसी हो सकती है इंसान बुरा गुमान जब रखे। बुरा गुमान क्या मसला, यही कि वो तो उसने तो देना ही नहीं, उसको क्या, उसको बस आप ये समझते हैं कि बस वो नहीं दे सकता, या और भी बुरे गुमान लोग तरह तरह के आप सोच लेंगे कि क्या क्या बुरे गुमान होते हैं, क्यों इंसान मायूस होता है, उसी वक्त मायूसी आती है ना। आप पीछे देखना हमेशा कोई बुरा गुमान होगा, हमेशा बुरा गुमान होगा, اسی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت کی امید چھوڑ دیتا ہے. اور یہ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ. یاد رکھیں یہ بات, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ. یہ میں نے کہہ رہی ہوں, علماء کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. یہ رب کی رحمت مل ہی نہیں سکتی مجھے تو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ زمر میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو, مت مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے. ایک طبرانی میں ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کون سے؟ یہ طبرانی کی حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا, اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا. کہ کبھی مثلا کبھی میرے اب حالات تو ٹھیک ہونے ہی نہیں, اب کبھی بھی نہیں کوئی چھچا ہونا, اب بس سب ختم ہو گیا, اب یہ نہیں کچھ ٹھیک ہو سکتا, اب مجھے کیا ملے گا, میری اللہ کون سی سنتا ہے. یہ سب مایوسی کی باتیں, یہ مایوسی کبیرہ گناہ. اس لیے کہ دیکھیں, اس سے انسان کا سمجھ لیں اللہ کے ساتھ کنیکشن کٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے اب کیا جانے کا فائدہ, یہاں سے مجھے کیا ملنا. اور شیطان مایوس لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے, اس لیے تو اس کے وار بڑے چلتے ہیں نا مایوس لوگوں پہ. اور انسان کی جو عمل ہے نا نیکی, اس کے اندر سستی آنے شروع ہو جاتی جب وہ مایوس ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کر کے. اسی لیے آپ نے دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں اب نماز پڑھ کے ہم نے کیا کرنا, کیا فائدہ, کیا دیا نمازوں نے ہمیں, مایوس ہو گئے وہ. تو توحید کی نفی ہے مایوسی. اللہ معاف کرے, ہم نے آپ کو توحید والے بھی کہتے رہے, پھر اس کے بعد قنوط کی حالت کے اندر چلے جائیں کہ نیگیٹیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی حالت سے. تو یہ توحید کی نفی ہے, یاد رکھیں. انسان مومن نہیں رہ سکتا, کفر میں چلا گیا یا گمراہی میں چلا گیا, اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہی اس نے گم کر دیا. قال فما خطبكم ايها المرسلين, کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا, اے بھیجے ہوئے فرشتوں, یعنی تمہارا کیا معاملہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا معاملہ تو کچھ اور ہے, یہ اتنے سارے فرشتے. بعض جگہ پہ آتا ہے 3 فرشتے آئے تھے, بعض جگہ پہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ آئے تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف میرے پاس کچھ خبری لے کر آئے ہیں, کچھ معاملہ لگتا ہے کچھ اور ہے, کوئی بڑا ہی معاملہ ہے جو اتنے سارے مل کے آئے. قالوا, انہوں نے کہا, اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ, ہم تو بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف, اور نام بھی نہیں لیا ان کا. نام نہ لینا کا مطلب کیا تھا, یعنی اب ان سے اتنی ناراضگی ہے, اتنا ان سے بیزاری ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ قوم لوط, فرمایا قوم مجرمین, مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا. الا آل لوط, سوائے آل لوط کے, ان نام لمنجوہم اجمعین, ان کو سوائے ان کے ہم ان کو بچا نجات دینے آئے ہیں, ان کو صرف سب کے سب کو, جو آل لوط ہے, جو لوط علیہ السلام کی فیملی ہے, صرف ہم ان کو بچانے کے بچائیں گے, ان کو نجات دیں گے. الا امرأتہ, لیکن اس فیملی میں سے بھی ان کی بیوی کو نہیں. قدرنا, مقدر کر دیا ہم نے, انھا لمن الغابرین, کہ بے شک وہ تو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی, وہ بھی نہیں بچے گی, وہ بھی لیفٹ بہائنڈ ہوگی. اب آپ سوچ لیں ماحول کیا تھا قوم لوط کا, کہ پورا کا پورا جو شہر تھا, بستی تھی, سب کے سب آئیدر اس عمل میں ملوث تھے یا اس کی فیور میں تھے, انکلوڈنگ لوط علیہ السلام کی وائف. ان کے سمیت سب کے سب جو تھے وہ اس کو فیور کرتے تھے, یعنی اس کو صحیح سمجھتے تھے, یا لوگ اس کے اندر ملوث تھے. ظاہر ہے ان کی بیوی تو پیغمبروں کی بیویوں نے کبھی خیانت نہیں کی, یعنی اس طرح کی کوئی بھی بدکاری اور اس کے اندر نہیں ملوث رہی, مگر اس کی فیور ایسی قوم کے ساتھ ہی, اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل رکھی گئی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے عمل کو انڈورس کرتے ہیں نا, بہت سوچ سمجھ کے کریں. آپ فیس بک پہ ہیں, آپ فلاں پہ ہیں, آپ کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا کر رہا ہے, یہ جو لا پاس ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, جو قوم لوط والا عمل کرے, ہوموسیکسولیٹی ہے پیس کا قانون پاس ہوا ہے, یہ تو بہت اچھا ہوا, یہ تو ایسے ہی آپ وہی عمل کر رہے ہیں. پھر کیوں لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا تھا؟ وہ کوئی خود تو نہیں یہ کام کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں ہم خود تھوڑی کر رہے ہیں, ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہمارے بچوں میں سے کوئی کرے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے ان کو بھی فریڈم ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو, اور یہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہی کام ہے, یعنی آپ نے انڈورس کیا, آپ نے اس کو صحیح سمجھا, تو یہی تو ان کی بیوی بھی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس صرف صحیح سمجھنے کے اوپر ان کو چھوڑ نہیں دیا کہ کوئی بات نہیں یہ خود تو نہیں کرتی تھی نا. پھر بھی لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور آج اس کو اس کے لیگل ہونے کو یا گے میرجز کو صحیح سمجھنے والے مسلمانوں میں سے لوگ کھڑے ہو گئے, جبکہ ان میں ان کے قرآن میں تقریباً 27 ٹائمز لوط علیہ السلام کا ذکر آیا. اتنی دفعہ جن کی کتاب میں اللہ نے ایسی قوم کا ذکر کیا اور ان کی سزا کا ذکر کیا اور ان کے اوپر جو لعنت برسی اس کا ذکر کیا, اور یہ لوگ اس عمل کی فیور میں کھڑے ہو گئے. حیرت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. یا تو ان کو قرآن سے بالکل ہی سمجھ نہیں ہے, یا پھر یہ بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کچھ اور ہی شرط تھا اور ایسا تو کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں کیا, نہیں یہ تو مولویوں کی باتیں, قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو, بالکل صاف ہی لکھا ہوا ہے. ایون سبحان اللہ, دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. وہاں پہ وہ پانچ بستیاں تھیں اور ان میں سے ایک سب سے بڑی بستی جو تھی نا وہ صدوم کی بستی تھی. صدوم, اسی سے ورڈ نکلا سوڈمی. اس سے زیادہ بڑی آپ کے پاس کیا اگزامپل ہوگی؟ اس عمل کو کہا جاتا ہے آج تک عمل قوم لوط. استغفر اللہ, لواطت کہنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ لوط علیہ السلام کے ساتھ اس عمل کو مت اٹیچ کرو. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ان کی قوم کا یہ عمل تھا. کہو عمل قوم لوط, ہومو سیکشوالٹی, آج تک وہ ورڈ دیکھو اس قوم کی بستی کے نام سے آج تک ہے. اور آپ کہتے ہو کہ جو ہے نا نہیں ان کا کوئی شاید اور ہی عمل تھا اور ان کا یہ کام نہیں تھا اور یہ ایسے ہی مولویوں نے باتیں بنائی ہیں. تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ کون بچے گا اور کون جو ہے اس میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے. اور آپ یہ اندازہ کیجئے لوط علیہ السلام کی فیملی میں ان کی دو بیٹیاں تھیں جو پارسا تھیں, پاکیزہ تھیں, نیک تھیں, حالانکہ پوری بستی جو تھی وہ کرپٹ ہو چکی تھی. پھر بھی ایسے ماحول میں رہتے ہوئے وہ بچیاں یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایسے خیالات اور ایسی چیزوں سے بچا کے رکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد کتنی بھی گندگی, کتنی گندگی تھی, پھر بھی کچھ ایسے چند ایک ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو پھر بھی بچایا ہوا تھا, ناموافق حالات میں بھی. تو ہمیشہ ہم جو حالات کی ہر وقت شکایت کرتے رہتے نا کہ بس حالات ایسے ہیں تو ہم کیا کریں, ہم بھی اسی طرح پھر ہو گئے ہیں, پھر اب ہم سارے ہی اب ایسے کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے. یاد رکھیں ایک بات, وہ پوری کی پوری بستی کرپٹ ہو گئی تھی, پوری کی پوری بستی کے ایک ہی خیالات تھے, سیم پیج پہ تھے سارے. اس وجہ سے اللہ نے ان کو بخش نہیں دیا کہ چونکہ سارے ہی ایک طرف ہو گئے تو پھر کوئی بات نہیں. ہم تو سوچے نا جب سارے ہی ایک بات کہہ رہے ہیں تو کیا سارے غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ سارے بھی چاہے ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ غلط بات ہے, اگر وہ حرام کام ہے, اگر وہ گناہ ہے, تو وہ اس بات کی وجہ سے جائز نہیں ہو جاتا کہ چونکہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہے, کیونکہ فلانی کورٹ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے, کیونکہ فلانے ملک کا یہ قانون بن گیا تو ٹھیک ہو گیا. نہیں, جو حق بات ہے وہ حق ہی رہے گی چاہے پوری دنیا اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے. یاد رکھیے بات, پوری قوم ایک سوچ کی مالک ہو گئی تھی, ایک سوچ تھی سب کی کہ یہ ٹھیک کام ہے. اس ایک سوچ کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بخش نہیں دیا, اس ایک سوچ کے ہونے کی وجہ سے وہ کام ٹھیک نہیں ہو گیا. تو آج بھی جو ماڈرنزم کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ یا کوئی بڑی بڑی قومیں ہیں جو اس چیز کو سمجھ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, تو اس سے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا, چاہے ساری قوم ایک طرف کھڑی ہو جائے. تو اس چیز سے متاثر نہ ہوا کریں کہ سب ایسا کہہ رہے ہیں, سارے وہ ہو گئے ہیں سب, کیونکہ نہیں, پھر بھی اس میں کوئی لوگ تھے جو چلنے والے تھے, حق تھے, اور اللہ نے ان کو بچایا. تو یہ جو ہر وقت بس یہ وہ حالات ہو گئے, وہ ہو گئے, پھر وہ سارے کر رہے ہیں, پھر ہم کیا کریں, تو یہ آپ رونا نہ روئیں. اصل مسئلہ حالات کا نہیں ہے, اصل مسئلہ ہماری اپنی سوچ کا ہے. ہماری سوچ غلط ہوتی ہے, حالات تو ویسے کے ویسے ہی یوں چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے, اور آگے سے آگے حالات دنیا کے اور بگڑتے جائیں گے, قیامت قریب ہے. تو اب آپ حالات کا شکوہ کرتے رہیں گے؟ یاد رکھیں, انہی حالات کے ساتھ کوئی جنت تک پہنچ جائے گا اور کوئی جہنم تک پہنچ جائے گا, انہی حالات کے ساتھ. تو اب کیا ہوا, یہ اب بتا کے بات وہ وہاں سے رخصت ہوئے. فلما جاء آل لوط المرسلون, پھر آ گئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے. بھیجے ہوئے کون ہے؟ فرشتے. یعنی آل لوط کے پاس اب آ گئے, وہاں سے رخصت ہو گئے یہ باتیں کر کے. اب یہاں پہ وہ ڈیٹیل نہیں آئی, ہم نے پہلے پڑھ چکے ہم یہ ڈیٹیل کے, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ بحث کرنے لگے, یہ ہے وہ ساری چیزیں اب پہلے پڑھ چکے. اب لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے, ان کے گھر آ گئے. قال انکم قوم منکرون, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو اجنبی لوگ ہیں. لوط علیہ السلام نے ظاہر ہے دیکھا کہ یہ تو اس ایسے نہیں تھا کہ جیسے آج ہمیں تو اپنے ہمسائے کا بھی نہیں پتا ہوتا. اس زمانے میں پورے بستی والوں کو ایک دوسرے کا پتا ہوتا تھا, سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے تھے, تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری بستی کے بھی نہیں ہے, لیکن مسافر بھی نہیں لگ رہے, تھکے ماندے نہیں ہیں, سفر کا کوئی اثر نہیں ہے ان کے اوپر, تو یہ کون ہے؟ قالوا بل جئنا بما كانوا فيه يمترون, انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے پاس وہ لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے تھے. کون شک کرتے تھے؟ قوم شک کرتی تھی. قوم کس بات پہ شک کرتی تھی؟ کہ کوئی نہیں عذاب آنا, تم ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہا کرو, اور تم اتنے پاک باز بنتے تو چلو یہاں سے جاؤ, تم بڑے تم پاک ہو, تمہیں یہ کام برا لگتا ہے نا, تو جاؤ یہاں سے. یہ قوم ان کو کہتی تھی, اور کہہ رہے تھے لے آؤ نا عذاب, تم ہر وقت ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو. تو یہاں پہ جو بل آیا نا, بل یہ کس کے لیے آیا؟ کہ پچھلی بات کی نفی اور اگلی بات بتائی گئی کہ کچھ اور ہے. جو پچھلی بات ہوئی ہے وہ نہ سمجھو, یعنی تم کہہ رہے ہو کہ تم آپ اجنبی لوگ رہے ہیں, نہیں بلکہ ہم اجنبی نہیں, بلکہ ہم تو تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جو عذاب, جو شک جس پہ لوگ کر رہے تھے. شک کس میں کرتے تھے؟ عذاب پہ. قوم اس کو مانتی نہیں تھی کہ کبھی عذاب آ سکتا ہے, ہم اس کی بات لے کر آئے. وَآتَيْنَا بِالْحَقِّ, اور لائے ہم تیرے پاس حق. حق بات کیا ہوتی ہے؟ یعنی یقینی بات, سچی بات, یعنی عذاب ضرور آئے گا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم بالبتہ سچی ہیں, ہم بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا, اب تمہاری قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے. یہ ان کی کنورسیشن کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ لوط علیہ السلام کے ساتھ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, اب یہ وہ ساری گفتگو ہے, باقی آگے پیچھے کی ساری بات یہاں پہ نہیں بیان کی گئی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, صرف اتنی بات جو ان کے ساتھ کیا بات چیت اس وقت ہو رہی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, اب لوط علیہ السلام کو وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ رات کے ایک ٹکڑے میں, یعنی رات کے ایک حصے میں لے کے نکل جانا. لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ کہا جاتا ہے کہ ان کو کہا تھا, اس وقت آپ نے اپنی فیملی کو لے کر نکل جانا. اب انسٹرکشن دے رہے ہیں نا کہ کس طرح, بیک گراؤنڈ میں سمجھ لیں تیاری چل رہی ہے کہ کس طرح اب آپ اسٹریٹجی ہوگی, کیسے یہ سارا کچھ ہوگا کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا ہے نبی, اب جس کا ساتھ معاملہ تھا نا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ گیا. جب انسان انسانوں کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہوتے نا, اب وہ ایک ایسا گندگی کا عمل کر رہے تھے, انسان سوچتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہی تو معاملہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, ان کا اللہ کی نافرمانی ہے. وَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور آپ چلتے جاؤ ان کے پیچھے, یعنی آپ ان کے پیچھے پیچھے رہنا, یعنی اپنی فیملی کو آگے رکھنا اور آپ پیچھے پیچھے. کیوں یہ کیوں کہا گیا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے, حفاظت کے لیے نا. اور پھر کیا انسٹرکشن دیا, اور پھر وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور تم میں سے کوئی پلٹ کے نہ دیکھے. کیوں یہ کیوں کہا کہ پلٹ کے نہ دیکھنا؟ اس لیے یہ کہا کیونکہ دیکھیں, جب کوئی خوفناک ترین منظر ہو اور انسان اس کی طرف دیکھ لے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ایسے مناظر دیکھنے سے محفوظ رکھے, تو انسان شوق میں چلا جاتا ہے, پتھر ہو جاتا ہے نا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قدم میرا من کا ہو گیا, یعنی چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور سوچیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہوگا. وہاں پہ کوئی شادیانے تو نہیں بج رہے نا, وہاں پہ عذاب ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کی چیخو پکار ہے، وہاں پہ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہاں پہ تباہی ہے، وہاں پہ کوئی مر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی خون ہے، کوئی لاشیں ہیں، اس کی طرف دیکھنے کا مطلب اور اپنی قوم ہے یہ، پھر آگے بڑھ سکتے تھے پھر کیا؟ یہ ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے اس قدر ہاریبل منظر ہوگا، اس قوم پہ جیسا عذاب آیا نا، یاد رکھیں کسی قوم پہ پوری ہسٹری میں ایسا عذاب نہیں آیا جو قوم لوط پہ آیا. پھر بھی اگر ہم لوگ نہ سمجھیں اور اس عمل کو سمجھیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ شرک بھی کرتے تھے اور ان کا یہ عمل بھی تھا، لیکن یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شرک کو، کفر کو مہلت دے دیتا ہے، لیکن اللہ ظلم کو مہلت نہیں دیتا. یہ ظلم ہے. اللہ بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا. تو ان کو کہا گیا اپنے پیچھے نہیں پلٹنا، وَامْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے جانا جیسے تمہیں حکم دیا گیا، تم نے رکنا نہیں ہے، پلٹنا نہیں ہے، تو چلتے جانا. یہ تین چار ان کو انسٹرکشنز دے دی اور وہ دے کے چل پڑے. پھر وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور فیصلہ کر دیا اس کی طرف، اس معاملے کا یعنی لوط علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اَنَّ دَابِرَ هَاؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ بے شک جڑ کاٹ دی جائے گی ان لوگوں کی صبح ہوتے ہیں. ان کو کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور ان لوگوں کی اب ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا. جڑ کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. استغفر اللہ. اور صبح ہونے پہ ان کی یہ سزا آ جائے گی، یعنی مہلت ختم ہو جائے گی. تھوڑی دیر رہ گئی تھی اب مہلت ختم ہونے میں. اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ اندر کنورسیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فرشتے ان سے لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. اب کیا ہوا اتنی دیر میں؟ جا اہل المدینہ یستبشرون، لو جی شہر والے سارے جمع ہو کے آ گئے خوشیاں مناتے ہوئے. کیوں خوشیاں مناتے ہوئے کیوں آ گئے؟ وہ خوشی منانا کوئی بری بات ہے؟ رب نے خوشی منانے سے تو نہیں روکا، مگر بات اصل کیا ہے کہ خوشی منائی کس بات پہ جا رہی ہے؟ کل انہوں نے بے حیائی پہ خوشیاں منائی تھی. آج ہمارے ہاں کون کون سے طریقے ہیں سوچیں کہ جہاں بے حیائی پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے، اور کیا خوشی کی بات تھی ان کے لیے؟ کہ خوبصورت نوجوان لڑکے ان کے گھر پہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں گے. تو یعنی ان اتنے گر چکے تھے کہ اعلانیہ بے حیائی کرتے تھے، اور نبی کے سامنے بھی نہیں ان کو جھجکتی. اب لوط علیہ السلام کتنی آکورڈ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں انہا اولائی دیفی. اب یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کا معاملہ، جبکہ ابھی لوط علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. وہ جو پچھلی بات ہم نے پڑھی وہ اس کے بعد آئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ میرے مہمان ہے، فلا تفضحون، تو نہ تم رسوا کرو مجھے، مجھے کیوں ان کے سامنے شرمندہ کرتے ہو؟ مہمان نوازی کرنا انبیاء کی سنت رہی ہے. اور یاد رکھے مہمان کو صرف کھانا کھلانا اس کی مہمان نوازی نہیں ہے، مہمان کی عزت رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی میزبان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت بھی تو رہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کو اور اچھی طرح سے آرام پہنچانا، یہ سب مہمان نوازی کے آداب ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں مجھے ان کے سامنے رسوا کرتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، تم اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. میں نے اللہ کا ڈر ان کو دیا کہ دیکھو خدا کا خوف کرو کوئی، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو روک سکے. لیکن جب خوف خدا ختم ہو جائے تو پھر یہی جواب آتا ہے جو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، ہم نے نہیں تجھے کیا روکا تھا، منع نہیں کیا تھا کہ تو سارے جہان والوں کا ٹھیکانہ لے لے؟ تو ساری دنیا کا ٹھیکہ تو نے لیا ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جا. کیونکہ ٹھیک ہے یہ تو اجنبی ہیں، تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی روکا تھا کہ اجنبیوں کو اپنے گھر میں نہ ٹھہراؤ. اب اس قوم کا معاملہ کیا تھا؟ یہ مسافروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ اس طرح کی یعنی بے حیائی بھی کرتے تھے، اور ان کو لوٹ بھی لیتے تھے, ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. اور لوط علیہ السلام جب ان کو منع کرتے تھے تو کہتے تھے ہم جو چاہیں کریں, تم ہمیں نہیں روک سکتے, ہمارے معاملے میں نہ پڑو. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ان کو ٹھہراؤ. جب ہی تو جب یہ لوگ آئے تھے فرشتے اتنے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں, تو لوط علیہ السلام بجائے اس کے تو خوش ہوتے کہ مہمان ہیں, لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ اب ہوگا کیا. اور ان کو راستے میں اپنے گھر بھی لے کر جا رہے ہیں اور راستے میں ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ اس قوم کے لوگ بڑے اس طرح کے ایسے برے ہیں, ایسے ہیں. تو پریشان تھے وہ. پھر لوط علیہ السلام نے کہا ہاؤلائی بناتی ان کو تم فائلین, یہ میری بیٹیاں. بیٹیوں کا مطلب ان لوگوں نے, کیونکہ یہ اہل کتاب کی بھی ان کے اندر قوم لوط کا قصہ ہے موجود, تو انہوں نے بنا لیا کہ میری بیٹیاں کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بیٹیاں آفر کر رہے تھے کہ لو یہ میری بیٹیاں لے جاؤ اور ان کے ساتھ زنا کر لو. ایسی بات نہیں ہے, پیغمبر کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا. میری بیٹیاں کا مطلب کیا, یعنی قوم کی بیٹیاں, کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ نظر آتا ہے اتنے بے بس ہیں اور قوم کی بدماشی دیکھے کہ, اور ان کے پاس ان کے گھر میں کوئی مرد اور بھی نہیں تھا, کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا, بس صرف یہ بیٹیاں تھیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں اب میں کیا کروں, تم اپنی یہ تم میری بیٹیاں ہیں, اگر تم کچھ کرنے والے ہیں ان سے نکاح کرو, ان سے شادی کرو. اور آپ کو پتا ہے کہ لوط علیہ السلام اس قوم سے بلونگ نہیں کرتے تھے. ہر پیغمبر اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ اسی قوم سے بھیجا تھا, کیونکہ لوط علیہ السلام اپنے آپ کو بڑا بے بس فیل کر رہے تھے کہ اس شہر میں میرا کوئی حمایتی نہیں, اپنا بھی کوئی بیٹا نہیں تھا, کوئی اس قوم میں سے, ہاں بیوی جو تھی وہ اس قوم سے تھی, لیکن اور کوئی نہیں تھا جو اس قوم سے ان کا حمایتی, کیونکہ ان کا کوئی خاندان نہیں تھا نا یہاں, تو ان کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا. تو اگر تم نے کچھ کرنا ہے ایسی, تمہیں اپنی حبس پوری کرنی ہے, تو تم شادی کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا امروکا, تیری زندگی کی قسم. اب دیکھیں یہ بات, ایسے قرآن کریم کا جو طریقہ ہے نا, وہ خطاب کا طریقہ ہے, ایسے خطبہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اب فوراً فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بات ڈائریکٹ کی جا رہی ہے, اے یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ یہ ابھی اس کو چھوڑے لوط علیہ السلام کی قصے کو, یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں. لا امروکا, اے نبی آپ کی زندگی کی قسم, آپ کی عمر کی قسم. یہ کتنا بڑا شرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کی قسم نہیں کھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے, اس زندگی کی قسم جس کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں تھا. اس زندگی کی کتنی ویلیو ہے اللہ کے نزدیک, کتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حیات کی قسم کھائی. ہر ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے, موتی ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا وقت آپ نے دنیا میں رہنا ہے اس وقت کی قسم. نا پیار ہے نا اس بات میں, انہم لفی سکراتہم یعمہون, بے شک وہ لوگ تو اپنے نشے میں جیسے اندھے ہوئے پڑے تھے, بہکے ہوئے تھے, اندھے ہو رہے تھے. جیسے نشے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی نا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اسی طرح وہ اس حال میں تھے کہ ان کو کوئی بالکل جیسے انسان کی مت ماری جاتی ہے, کوئی سمجھ نہیں تھی کہ اس وقت وہ کیا کریں. خواہش نے ان کو اندھا بنا دیا تھا, نہ کوئی حلال حرام کا فرق, نہ کوئی اخلاق, نہ کوئی کچھ, اتنے گر چکے تھے کہ جیسے نشہ ان کے اوپر سوار ہے کہ پاگل ہوئے جا رہے تھے خوشی کے ساتھ کہ بس ہم نے ان لڑکوں کو لے کے جانا ہے, ان کو ہمارے حوالے کریں, اینڈ یو مائنڈ یور اون بزنس, اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے بیچ میں پڑنے کی, آپ نے ساروں کا ٹیکا نہیں لیا ہوا. وہ اتنے بہک چکے تھے. جب یہاں پہ ایک اور بات جو ہم کور کر لیں اس میں, کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے, تو کیا اسی طرح ہم بھی قسم کھا سکتے ہیں کسی کی بھی, بھائی میری جان کی قسم, تیری جان کی قسم, مجھے ہم انسان کہتے ہیں نا جس کے ساتھ بھی ہوتی ہے محبت, مجھے میرے بچوں کی قسم, مجھے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے میری بیوی کی جان کی قسم, اور یہ قسمیں کھانا کیا جائز ہے؟ نہیں, یہ قسم کھانا جائز نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تعالی جس کی چاہے قسم کھائے، ساری سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں، وہ جس کی چاہے قسم کھائے. جیسے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ اور جس کی بھی کھائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی زندگی کبھی قسم نہیں کھائی، لیکن اللہ جس کی چاہے کھائے. مگر انسانوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑا اللہ ہی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو. یہی بات، جب تم واقعی سچی بات کرو صرف اسی وقت کھاؤ. ایسے نہیں کہ آپ اپنا وتیرہ بنا دیں کہ بس چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کی قسم ہے کہ میں نے ایسے کیا، اللہ کی قسم ہے کہ میں نے وہ کیا. نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، جو آپ کا تقیہ کلام ہو اس سے کوئی حرج نہیں. جیسے اب کئی لوگ اب واللہی واللہی، آپ عربوں کو تو ہر وقت ہی دیکھیں گے وہ واللہی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. وہ اس لیے ان کا طریقہ کلام یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قسم کھا رہے ہوتے. تو ہمارے ہاں بھی آتے قسم سے ایسا ہوا، قسم سے ایسا، وہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی قسم کھا رہے. تو وہ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. لیکن جو آپ دل سے قسم کھاتے ہیں نا، وہ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی نہیں کھا سکتے. دوسرے واقعی سچی ہونی چاہیے. اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے فرمایا، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. جس کو حلف کرنا ہو اللہ کے نام کا حلف کرے، ورنہ خاموش رہے. یعنی کوئی کسی اور کے نام کی قسم نہ کھائے. اب ہمیں بڑی کسی سے جب محبت ہوتی ہے نا، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں تیری جان کی قسم. آپ نہیں کھا سکتے، یہ منع ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی کامن چیز ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ اندھے ہوئے جا رہے تھے، اپنے اس جو ان کی خواہش تھی اس کے اندر اندھے ہو رہے تھے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا ضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون